The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Mother Imuzakara. Here it is, Mother Imuzakara.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد چھٹکارا پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، گڈے کی مساجد میں اکثر لوگ کام کے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں جس کے اندر بعض لوگوں کو کراہیت بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں،
اگر کپڑے ناپاک نہیں ہیں میلے کچیلے کام کاج والے تو ان میں نماز ہو جاتی ہے، مگر مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ. البتہ اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نماز میں کھڑے ہوں گے صف میں تو دوسرے کو کراہیت تو آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا میل کچیل یا تیل وغیرہ جو لگا ہوتا ہے کپڑوں پر یہ کام کاج کا، تو اس سے دوسروں کے کپڑے بھی آلود ہوں گے، تو اس یہ تو شرن اس طرح کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. مسجد میں آ کر لوگوں کو تکلیف کے باعث بنتے اس طرح کے لوگ، اسی طرح گوشت والے مچھلیوں والے بدبو کے بھپکے اڑاتے ہوئے یہ صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ ظاہر ہے بےچارے کیا بولیں لیکن کوئی تکلیف تو ہوتی ہے. تو مسجد میں تکلیف دے صورت نہیں ہونی چاہیے، نہ مسجد میں نہ باہر، نہ لوگوں کے مجمع میں. جیسے کوئی محفل مجلس ہے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں چار آدمیوں میں اور آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے تو یہ ان کو تکلیف ہوگی، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں لوگوں کے مجمعوں میں بھی جانا یہ شرط اجازت نہیں ہے اس کی. اور نماز کے لیے تو خاص کر اہتمام کرنا چاہیے، ہم شادیوں میں جائیں، ولیمے میں جائیں، سسرال میں داماد جائے، تو کیا یہ گنداتے ہوئے بدبو کے بھپکے اڑاتے ہوئے کپڑے لے کر یہ چلا جائے گا وہاں؟ نہیں، بہترین کپڑے پہنے گا، بہترین خوشبو لگائے گا، بال سنوارے گا اور بڑے ٹپ ٹاپ کے ساتھ بندہ دعوتوں میں جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کچھ تو اہتمام ہو، ایسا اہتمام تو ہو کہ جو بڑے آدمیوں کے سامنے آدمی جاتے ہوئے جو لباس پہنتا ہے کسی افسر کے پاس جائے، اگر آپ کو صدر کا یا وزیر اعظم کا بلاو آئے تو کیا اسی طرح بدبو کے بھپکے اڑاتے ہوئے پہنچ جائیں گے اس کے پاس؟ اندر کو گھسنے بھی نہیں دے گا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ مسجد میں ہم داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ کہ سمجھنے کی باتیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور اگر ہمیں کسی شخص سے محبت ہوتی ہے تو ہم کس طرح جائزہ لیں کہ ہمیں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے محبت ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے.
یہ تو بندہ خود ہی دل پر غور کرے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر یہ دعوت دیتا ہے، قیمتی تحفے دیتا ہے تو بہت پیارا لگتا ہے، بڑی یعنی کہ اس پر چاہت امنڈ آتی ہے، اور جب وہ کچھ نہیں دیتا، کچھ نہیں خدمت کرتا تو پھر تو مزہ نہیں آتا، بعض اوقات دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر وہ مفاد ہے دنیا کے مال حاصل کرنے والی محبت ہے. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کچھ دے یا نہ دے پھر بھی وہ اچھا لگتا ہے اللہ کے لیے، اگر اللہ کے لیے محبت ہے تو وہ اندازہ ہو جائے آدمی خود غور کرے تو. اور عام طور پہ ہمارے ہاں تو یہ مطلب کی دوستیاں پائی جاتی ہیں، اور دوست تو وہ ہو کہ جو جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جو ہم مطلب اللہ کو بھولیں تو ہمیں یاد دلا دے اللہ کی یاد. اللہ نہ کرے ہم گناہ کی طرف مائل ہوں تو دوست ہمیں اس میں سمجھا بجھا کر گناہ سے روک دے. غفلت کریں نیکیوں سے تو وہ ہمیں بیدار کرے، نیکیوں کی طرف مائل کرے، ہمیں آخرت کی سوچ دے. وہ دوست اچھا، باقی آج کل تو دنیا ہی کی بول بالا نظر آ رہی ہے دوستوں کی منڈلیوں میں، تو ایسے دوستوں سے تو تنہائی بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بچے کو گھٹی دینے کا کیا طریقہ ہے؟
فتح رضویہ شریف کے حوالے سے ایک جزئیہ ملا ہے. اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان، بائیں میں تکبیر، الٹے کان میں تکبیر، کہے کہ خلل شیطان و ام سیبیان سے بچے. ام سیبیان یہ غالباً مرغی کو کہتے ہیں. چھوارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے کہ اخلاق اچھے ہونے، میٹھے ہونے کی نیک فال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے ورثا کے لیے سوگ کی جو تاریخ ہے وہ اس کے مرنے کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے یا تدفین کے بعد؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان بعض مرتبہ کسی ٹریجڈی کی بنا پر فوت ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی کئی کئی دن تک سرد خانے میں پڑی رہتی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اس ڈیڈ باڈی کو نہیں دیا جاتا کسی وجہ سے. اب اس صورت میں ورثا کے لیے جب تک ڈیڈ باڈی کی تدفین نہیں ہوتی ہے تو وہ سوگ کی ہی کیفیت بنی رہتی ہے، اور یہ سوگ کی کیفیت کئی کئی دنوں بلکہ کئی ہفتوں تک بھی چلی جاتی ہے. تو شرعی لحاظ سے ایسی صورت میں گھر والوں کو کب تک سوگ منانا چاہیے؟
اللہ اللہ، دیکھو بندہ جب فوت ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ فوت ہو گیا تو وہ تو صدمہ تو شروع ہو جاتا. سوگ جو ہے یہ ہندی لفظ ہے غالباً، اور سوگ کے معنی ہے غم. تو غم کی کیفیت تو فوت ہوتے ہی ایک دم مطلب غم تو پیدا ہو جاتا ہے، چاہے تدفین میں کچھ دیر ہو بھی جائے تو اس کا ٹائم تو اس کے انتقال سے ہی شروع ہو گیا سوگ کا، اور 3 دن کا ٹائم ہے. اب 8-8 دن تک بعد وقت لاش ملتی نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں لوگ لے جاتے ہیں. اگرچہ طریقہ غلط ہے، سنت یہ ہے کہ فوراً تدفین کر دی جائے، اس کو بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے. یہ آ رہا ہے، وہ آئے گا، وہ ادھر سے آئے گا، اس ملک سے آئے گا، تو اس میں بیچارہ جو میت ہے نا اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اگر وہ نیک ہے تو بھی اس کو جلدی پہنچا دیں تاکہ اپنے اجر کو پہنچے گا، وہاں آرام کو پہنچے گا، اور اگر بد ہے، گناہگار ہے تو اس کو اپنے سر سے ٹال دیں، اس کو مطلب پہنچا دیں جلدی اپنی جگہ پر. وارا لے کے جلدی تدفین کرنا یہ سنت ہے. وہ سوگ جو ہے وہ اس کے انتقال سے ہی شروع ہو گیا تو 3 دن تک سوگ ہے. اب وہ فطری طور پر غم کا باقی رہنا تو وہ چاہے برسوں تک باقی رہے، اس میں بندہ بے بس ہے، اس پر کوئی مطلب ہے دیکھے حکم نہیں لگتا. عورت کے لیے یہ کہ شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے اور باقیوں کے لیے سب کے لیے 3 دن کا سوگ. شوہر فوت ہو جائے تو بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی اگر حاملہ نہیں ہے، اور یہ عدت کا یہ پیریڈ ہے اور اس کے اپنے احکام ہیں، تو یہ مرتے ہی شروع ہو جائے گا یہ پیریڈ جو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. نماز اللہ پاک سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے، ملاقات اور قرب میں فرق ہے. لیکن سجدے میں بندہ اللہ پاک سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس وقت دعا مانگے یہ قبول ہوگی. ملاقات تو وہ تو مرنے کے بعد ہوگی، قیامت کے دن اللہ پاک کی زیارت کریں گے. یہ مرتے وقت مطلب ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ بندہ ملاقات کا شوق رکھے اور اس کے لیے دعا کرتا رہے کہ اللہ پاک اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی
اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہے کہ اسلام میں گھر کا خرچہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اگر شوہر گھر کا خرچہ نہ دے تو اسلام کی کیا ہدایت ہے؟ رہنمائی فرمائیں.
شوہر پر واجب ہے کہ نان نفقہ، یعنی کہ جو معتدل درمیان کھانا، لباس، مکان، یہ مطلب شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو یہ فراہم کرے. باقی ضرورت ماں باپ کے لیے بھی ہے، پھر اولاد کے لیے بھی، وہ بھی اپنی جگہ پر اس کی بھی صورت ہے. مثلا ماں باپ ہیں، محتاج ہیں، ان کے پاس نہیں ہے کوئی آمدنی کا ذریعہ، تو اب یہ کہ بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ماں باپ کا خیال رکھے، ان کو کھلائے پلائے، جو بھی ضرورت ہے اس کی پوری کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ میٹھا یہ کھانے سے پہلے کھانا چاہیے یا کھانے کے بعد؟
تھوڑا نمک چکھ لے اس کے بعد، جبکہ نارمل کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو تھوڑا نمک چکھ لے پہلے، پھر میٹھا کھا لے، پھر دیگر غذائیں کھائے، پھر آخر میں اگر نمک کی نئی چیز کھائی تو لاسٹ میں بھی تھوڑا نمک چکھ لے. یہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ میٹھا بیچ میں سنت ہے، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے مطلب ہے کہ میٹھا پھر بیچ میں یہ کہ دو روٹیاں کھانی ہیں تو ایک روٹی کھائی پھر میٹھا کھا لے پھر دوسری روٹی کھا لے، یہ ایسا بعض لوگ حساب لگاتے ہیں یا لگاتے تھے، پھر میں نے سمجھا کر یہ بند کرایا تھا. یہ سوچیں، ویسے میٹھا خالی پیٹ میں مفید ہے، آنکھوں کو فائدہ کرتا ہے، اور ایک آنت ہے پیٹ میں جو میٹھا ہی قبول کرتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہاتھ پر لکھنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے؟
یہ تو مجھے پتا نہیں، البتہ ہاتھ پر لوگ لکھتے ہیں، کبھی کبھی ملاقات کے لیے بھی آتے ہیں نا، تو اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہاتھ پہ لکھتے ہیں. تو میں تو حتی الامکان سمجھاتا ہوں کہ اب یہ کرو گے کیا، اس کا پانی کہاں ڈالو گے، تو گھبرا جاتے ہیں بعض. یار نہیں مطلب جائیں گے تو پانی تو سیوریج میں جائے گا، یہ کیا کیا لکھ کر لائے گا، آپ سوچو تو سی. دنیا میں وہ کاغذ ختم تو نہیں ہو گئے نا، ہاتھ پہ بندہ لکھ لے. تو یوں ہاتھ پر لکھنا تو مناسب نہیں ہے. اب اگر لکھ لیا ہے تو اس کو دھو کر پانی پاک جگہ پر ڈالے، کیونکہ حروف کی تعظیم ہے، کوئی سے بھی حروف ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ دعوت اسلامی میں امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام اتنا زیادہ کیوں لیا جاتا ہے؟
گھر میں امی کا نام سب سے زیادہ کیوں لیا جاتا ہے؟ باپ کا لینا چاہیے نا زیادہ، دادا جان کا لینا چاہیے. امی زیادہ خدمت کرتی ہے تو زیادہ یاد آتی ہے. تو امام احمد اللہ خان سے اس دور میں ہم کو فیض بہت زیادہ ملا ہے. اللہ اور رسول کی پہچان انہوں نے کروائی ہے، دودھ اور دودھ کا پانی انہوں نے کیا ہے، مذہب حنفی ہمیں انہوں نے سکھایا ہے. ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، حنفی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے صحیح حنفیت کی تصویر ہم کو دکھائی ہے، تو وہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو یوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا زیادہ مطلب لگے چرچا کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک وفاداری ہے نا، کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج کل جو ہے وہ چینا جپٹی اور سنیچنگ بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمیں اپنی حفاظت کے حوالے سے کیا اقدامات جو ہے وہ کرنے چاہیے؟
اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے. اس میں یہ کہ جب بھی گھر سے باہر نکلے نا تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور روزانہ دن میں کسی بھی وقت آپ چاہیں یا مہیمنو یہ پڑھ لیا کریں 29 ٹائم، یا مہیمنو 29 ٹائم روزانہ پڑھ لیا کریں، اللہ کرے گا مشکلوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے بچت ہوگی، مضی امراض سے بھی بچت ہوگی انشاءاللہ.
اس میں اگر تھوڑی سی اور رہنمائی فرمائیں کہ بعض جو لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں جب ان کے کچھ تاثرات یا ان کے جو معاملات سنے جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوستی یاری میں اس طرح کے کاموں میں یہ ملوث ہوئے اور پھر بہرحال یہ عادی بن گئے. تو کیا اس کو اس طرح کے جو معاملات میں جو پڑھتے ہیں اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے ان سے قتل بھی ہو جاتے ہیں, تو کچھ اس معاملے میں بھی رہنمائی ہو کہ اگر ایسے دوستوں سے کسی کا واسطہ پالا پڑ جائے تو وہ کس طرح سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے, بچنا چاہیے تاکہ یہ بری عادتوں میں ہم زیادہ نہ پڑ سکیں.
ہاں یہ بھی ہوتا ہے, مطلب بلکہ گھر سے چوریاں شروع ہوتی ہیں. بچپن میں مجھے پتا ہے نا کہ بعض بچے بڑا خرچہ کرتے ہوتے ہیں, سب کو کھلاتے پلاتے, پھر پتا چلتا کہ یہ تو گھر میں چوریاں کرتا ہے. تو چوری گھر سے شروع ہو کر پھر یہ بعض ہوگا دیکھے بڑا چور بڑا ڈاکو یہ بن جاتا ہے بندہ. تو یہ کہ شروع سے اس کو دبا دینا چاہیے تاکہ یہ کبھی چوری ڈکیتی کی طرف اس کا رخ ہی نہ ہو. اور اللہ پاک سے ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن ہو, کیونکہ نور ایمان نکل جاتا ہے نا اس سے کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہ جائیں. میرات المناجیح جلد اول پیج نمبر 73 پر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈکیتی میں تین جرم ہوئے, نمبر ایک غیر کے مال پر ناجائز قبضہ, نمبر دو ظاہر زور یعنی کہ آنکھوں دیکھتے دوسرے کا مال چھین لینا, نمبر تین دل کی سختی کہ لوگوں کی حسرت اور آہو بکا یعنی رونا دھونا اس پر بھی ترس نہ کھائے. یوں مطلب یہ کہ ڈاکو جو ہے نا یہ بڑا ظالم اور برا بندہ ہے کہ لوگ بیچارے مطلب تکلیف میں آ جاتے ہیں, اس کو بہت وہ حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی اس طرح کے کلپ بھی آ جاتے ہیں ان کی باقاعدہ ویڈیو ہوتی ہے, چھین رہے کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں, تو آدھا تیرا آدھا میرا بڑی ترکیبیں بھی ہوتی ہیں. قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. اس مبارک آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا, خواہ لوٹ کر ہو یا چھین کر, چوری سے یا جوئے سے, یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے, یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے, یہ سب ممنوع و حرام ہے. تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ہم یہ کہ اپنی طور پر حفاظت کی کوشش کریں. ایک اور حفاظت کا عمل ہے دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزانہ یا اللہ 49 بار 49 ٹائمز پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی, یعنی چوری ڈکیتی آگ لگ جانا وغیرہ مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا پیر صاحب دی بارگاہ وچ سوال ہے کہ اسی محلے دے بزرگاں کو سندے آ رہے ہیں کہ رات دی روٹی صبح کھا لینی چاہیے کہ ساری رات اندے اتے فرشتے کل شریف پڑھتے ہیں, کیا اے گل سچ ہے؟
رات دی روٹی صبح کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کھا لینی چاہیے, اگر کھانے دے قابل ہے تو انہوں پھینک دینا ہی اسراف ہے. تاہم یہ کہ فرشتے قل ھو اللہ شریف پڑھتے ہیں یہ میں نے پہلی بار سنا, یہ اس کا پتہ نہیں ہے, یہ میں نے کوئی معلومات نہیں.
یہ بزرگوں کا بھی تو یہ انداز ہو سکتا ہے کہ جب بچے کھا نہیں رہی ہوں تو اس طرح کی کوئی فضیلت بیان کر دی تاکہ بچے کھانے اسی فضیلت میں وہ کھا لیں وہ رات کی روٹی.
روٹی تو روٹی کا نقصان بچ گیا, آخرت کا نقصان ہو گیا. چھوٹے نقصان سے بچنے کے لیے بہت بڑا نقصان یہ نام نیاد بزرگ کر دیا کرتے ہیں. اگر کسی نے جھوٹی فضیلت گھڑی ہے تو یہ گناہ گار ہے, اس کو توبہ کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب سے اگر میں کچھ سوال ہو کہ لوگ قرآن و پاری نے قسم کھائی گنتا نے پچھی وہ قسم کے پورا نہیں کری سکنا تو ان جو کرو کفارو انہیں کرو ان جو حکم ہے جزاک اللہ خیر.
اگر قرآن کریم جی کھوٹی قسم کھا دی آتا مطلب ہی کہ اگر ہی ماضی لے کھا دی یعنی کہ ماضی کے بھتکار چوندہ گجراتی میں اگر پاسٹ لے کھا دی کیاں مثلا سوارے ناشتو نائے کرم حالانکہ سواری ناشتو کری ہے ان کے یاد پڑھ ہے ان لے کرنے ہی گناہ گار ہے توبہ ان مت ضروری ہے توبہ کرے کفار ہونا ہے. اچھا اگر آئندہ لے قسم کھا دی قرآن جی یعنی کہ آؤں فلانو کم نہیں کرا سپوز کرو کہ آؤں انگریا رات کہ قسم کھا دی قرآن جی کہ آؤں کال ناشتو نہیں کرا نے پچھے ناشتو ایک کری گری تو ایک قسم کھوٹی نہ چوہے ایک قسم توڑنو تھیو نا ایک قسم توڑی ہو جی تو ان جو کفار ہوئے دو مسکین ہے کہ سوار سان کھا رہے یا دو مسکین ہے کپڑا پہ رہ دیا یا دو مسکین ہے صدقہ فطر جی رقم دی دیا نہیں نائے کری سکنے تو پچھے تے روزہ لگاتار ایک کفارے میں قسم جی رکھی گی نے. اچھا ان میں آسان جو ہے نا یہ دو صدقہ فطر سوا بوسر گیوں یعنی بو کلو میں 80 گرام اوچھا گیوں یا انجوٹو یعنی رقم ان ٹائم تے جو بھی گیوں جو بھاؤ ہوئے یہ معلوم کری جانی نے مطلب ہی انجو رکھی نے تے دو مسکینے کے دین جو ہے جن کے پاس زکات دی سی مودا اڑے فقیر کے اڑے مسکین کے یہ دو مطلب صدقہ فطر دی رقم دی دیے کفارے میں.
علی جس میں عرض تھی کہ یہ کفارہ کب ادا کریں گے قسم یعنی ناشتہ کرنے کے بعد یا ناشتے سے پہلے کفارہ دیں پھر ناشتہ کریں؟
اس میں میں نے عرض یہی میں نے کہا تھا کہ ناشتہ کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی باقی انہیں جی گالی برابر ہے کہ جنہیں ناشتہ کری گری تو قسم ٹوٹی ہوئی نہ اگر ناشتہ کرنے پہلا جی کفارہ دی دینو تا ہی قسم جو کفارہ چوائی نہیں اتنے پہلا قسم توڑے 25 کفار اڑیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال حضور آیا کہ کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی پیر سے بیعت ہو سکتی ہے؟
جی ہاں شوہر کی اجازت بیوی کے لیے شرط نہیں ہے وہ کسی بھی جامع شرائط پیر کی مریدنی بن سکتی ہے اگر شوہر منع کرے تب بھی بنے تو کوئی حرج نہیں ہے تو توبہ اور ایک طریقت کی ایک مطلب صورت ہے تو ایسی بات شوہر کی ماننا واجب بھی نہیں ہے. اب بعضوں کا شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہوتے تو عورت کو نیکیاں تھوڑی چھوڑ دے گی ساری. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ نے ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجا ہے کہ میرا دل جامعۃ المدینہ میں نہیں لگتا ایسا کیا کروں کہ جس سے میرا دل جامعۃ المدینہ میں لگ جائے؟
مریض کو غذا اچھی نہیں لگتی دل نہیں لگتا مگر اس کو جان بچانے کے لیے کھانا پڑتا ہے تو اسی طرح اگر علم دین پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو یہ روح کی بیماری سمجھ لو اس کو کہ روح بیمار ہے علم دین اس کو ہضم نہیں ہو رہا اس لیے اس کا علاج کرنا چاہیے اور مسلسل اس کو علم دین کا ڈوز دیتے رہے تو انشاءاللہ اس کو شفا ہو جائے گی. علم دین چھوڑ دینا یہ حل نہیں ہے بندہ غذا چھوڑ دے گا تو ظاہر اس کی موت واقع ہو جائے گی وہ علم دین تو روح و جان ہے ہماری اس کے جتنے فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں علم سے تو بندہ انسان بنتا ہے ورنہ تو وہ جانوروں سے بھی بدتر حرکتیں کر رہا ہے اور آج کل ہو ہی رہا ہے نا جو یہ دھندے کرتے ہیں لوگ جس طرح کے انداز اختیار کیے ہوئے ہیں علم دین میں محرومی کی وجہ سے نہیں ہے تو اور کیا ہے معلومات ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے تو بیٹے پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے منہ کڑوا ہے تو غذا اچھی نہیں لگتی آہستہ آہستہ منہ کی کڑواہٹ دور ہو جائے گی تو غذا ایسی بھائے گی کہ مت پوچھو بات پھر علم دین کے بغیر آپ کو چین نہیں پڑے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے پاپا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ آلہ حضرت علیہ عثمان نے پہلی تقریر کب کی اور کس موضوع پر کی؟ اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آلہ حضرت علیہ عثمان نے پہلا خطبہ کب دیا؟
6 سال کی عمر تھی آپ نے بیان فرمایا تھا میلاد شریف کے جلسے میں، یعنی مطلب غیر معمولی وہ بیان تھا آپ کا اس مختصر سی عمر میں، اور فتویٰ آپ نے سب سے پہلا فتویٰ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں دیا تھا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اپنے مرحومین کے احسان ثواب کے لیے اپنے غریب بہن بھائیوں کو زکات صدقہ دی جا سکتی ہے؟
زکات بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں حقدار ہوں تو، تاہم یہ کہ زکات صرف عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے نہ دی جائے، زکات اللہ کی طرف سے عائد شدہ فرض ہے، وہ ادا کر دیا، اب جو ثواب ملا وہ عیسیٰ کر دے، باقی نفل صدقہ جو ہے وہ اپنے غریب بھائی بہنوں کو اگر عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے دیتے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ہم بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے اعراس مناتے ہیں، ان کے سال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس کی کیا کیا برکات ظاہر ہو سکتی ہیں؟
اللہ اللہ، عرس منانے کے بہانے ایک تو یہ نا کہ بزرگوں کا تعارف ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بزرگ کا عرس ہے، تعارف ہوتا ہے، اور ان کا تذکرہ، ان کا ذکر کرنا، ان کی شان بیان کرنا، یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے اللہ والوں کی باتیں میں کہ جب نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے، ان کی سیرت بیان ہوتی ہے اس وقت، اور سیرت بیان کرنے سے ظاہر ہے کہ ہمیں بھی ترغیب ملتی ہے کہ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام اپنے ہم نشینوں کو، کامل ذکر اور دوستوں کو نیکی کی راہ پر لگا دیتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، اور انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہوا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ترجمہ ہے کنز الایمان، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے اولیاء اور محبوب بندے، پیارے بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں، یوں اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے میں فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کے نیک بندوں کی ذکر سے، تذکرے سے رحمت کا نزول ہوتا ہے تو خود یہ نیک بندے جہاں ہوتے ہوں ان پر کتنا رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور ان کے صحبت میں بیٹھنے والے کس قدر رحمت پاتے ہوں گے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو بہرحال کہ نیک بندوں کا ذکر ہونا چاہیے اور سونے چاہیے دھوم دھام سے، شریعت کے مطابق ہوں، بیان ہو، اس میں تلاوتیں ہوں، نعتیں پڑھی جائیں، یہ سب کار ثواب ہے اور شیطان کے وسوسوں پر نہ جایا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
داتا صاحب ایک صوفی بزرگ تھے، ان کا علم دین حاصل کرنے کا طریقے کار کس طرح کا رہا؟
ان کی سیرت میں سارے یہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح انہوں نے جا کر بزرگوں کے پاس اکتساب فیض کیا، سفر کرتے رہے، فاقے کیے، اور کس طرح تکلیفیں اٹھا کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ پہلے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی، فاقے ہوتے تھے، پلے سے کھانا ہوتا تھا، کسب کرتے بزرگان دین، خود محنت مزدوریاں کرتے، کماتے اور علم حاصل کرتے تھے، اور وہ علم ان کا بڑا پختہ ہوتا تھا، بڑا مضبوط ہوتا تھا، اتنی کتابیں لکھ کر دے گئے کہ آج تک یہ ساری کتابیں ہم لوگ چھاپ نہیں سکے، حالانکہ ٹیکنالوجی کتنی آگے ہو گئی ہے، ہائی ہو گئی ہے، لیکن ہم ابھی تک مخطوطات موجود ہیں بزرگوں کے، اتنا لکھ کر گئی ہے، اور لکھنے کی سہولتیں بھی نہیں تھی، نہ یہ بجلی کا وہ دور تھا. یہ کہ ان کا علم بہت پکا ہوتا تھا، جو چیز جتنی زیادہ محنت سے حاصل ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے اور اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے. اب آپ بہت آسان ہو گیا علم حاصل کرنا، تو حافظہ بھی بہت زیادہ کمزور ہو گیا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جتنے بھی ملکوں کا سفر فرمایا، اس کا مقصد علماء و مشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اکتساب فیض کرنا، یعنی فیض حاصل کرنا، اور اپنی علمی پیاس بجھانا، یعنی علم دین حاصل کرنا تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے، اس مقصد کو پانے کے لیے حضرت داتا حضور نے صرف خراسان کے 300 مشائخ کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے اکتساب فیض کیا، یعنی فیض حاصل کیا. ان بزرگوں کے فیضان علوم سے ہمیں اگر ایک آدھ قطرہ مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر فرض کفایہ کو اگر کچھ لوگ ادا کر لیں تو کیا سب کو ثواب ملے گا؟ مثلا نماز جنازہ میں کچھ لوگ گاؤں کے شریک ہو جائیں تو کیا اب سب گاؤں والوں کو اس کا ثواب ملے گا؟
جس جس کو پتہ چلا تھا جنازے کی نماز کا تو اس پر نماز فرض تھی. اچھا اب کچھ نے، چونکہ یہ فرض کفایہ ہے تو کچھ نے فرض ادا کر لیا تو یہ دوسروں کے لیے کافی ہو گیا. وہ یہ کہ ان کے سروں پر اب وہ فرض تھا وہ نہ رہا، ان کو یہ فرض معاف ہو گیا، لیکن ثواب ذرا انہی کو ملے گا جنہوں نے ادا کیا، ان کو پورا پورا فرض کا ثواب ملے گا. اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرتا جن جن کو پتا چلا تھا ان میں سے، تو اب یہ کہ ساروں کو فرض ترک کرنے کا گناہ ملتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرشد کریم کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے مدنی مذاکرے میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ پاک کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس وقت سجدے کی حالت میں دعا مانگے، تو پوچھنا یہ ہے کہ اس دعا کا انداز کیا ہوگا؟ کیا وہ زبان سے الفاظ ادا کرے گا یا دل ہی دل میں دعا مانگے گا، ہاتھ اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا؟ براہ کرم اس دعا کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں.
یہ فیضان نماز میں اس کے طریقہ لکھا ہوا ہے. تو ایک تو یہ کہ جیسے کہ دعا مانگنے کی توفیق ملی تو اب یہ کہ شکر کی نیت سے سجدے میں چلا جائے اور اب وہ کہ سجدے میں دعا مانگے. دوسرا ہے کہ نفل نماز جو ہوتی ہے اس میں بھی سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں. فرض میں البتہ یہ کہ دعا نہیں مانگ سکتے نا فرض سجدوں میں. بہرحال یہ کہ وہ اللہ پاک سے دعا مانگے، عربی شرط ہے جب نماز پڑھ رہا ہو تب، اور ویسے ہی سجدہ کیا جسے کہ یا اللہ تو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دعا کی توفیق دی، کہ دعا بھی ایک عبادت بہت بڑی نعمت، تو اب اس کے لیے سجدہ شکر کیا. اب اس میں اپنی مادری زبان میں دعا مانگے.
روایات میں یہ الفاظ بھی نماز کے حوالے سے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ کلمات بھی صحیح ہیں شریف میں، حدیثوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رکوع میں بھی اور سجدے میں یہ کلمات فرمایا کرتے تھے. علماء کرام نے اس پر ہی یہ بیان فرمایا ہے کہ مستحب اس کو بیان کیا کہ نوافل کے اندر اگر کوئی تسبیحات کے بعد ان کلمات کا اضافہ کرتا ہے تو یہ بھی مستحب عمل ہے.
ہاتھ اٹھانے کا بھی فرمایا انہوں نے، سجدے میں جا کر اگر دعا مانگتا ہے جو ہے وہ ہاتھ کس طرح اٹھائے گا؟
سجدے میں جا کر ہاتھ اٹھے گئے کیسے؟ وہ سجدے میں دعا مانگنے میں ہاتھ اٹھانے کا تو نہیں، اور ویسے بھی دعا جو ہے ہاتھ اٹھائے بغیر بھی تو مانگی جا سکتی ہے. التحیاتوں میں ہم درود ابراہیم پڑھتے پھر دعا تو مانگتے ہیں نا. عربی میں جو دعا ہے معصورہ، قرآن و حدیث کی کوئی دعا ہم پڑھتے تو ہاتھ کون سا اٹھاتے ہیں؟ اس میں دعا قنوت پڑھتے ہیں جب وتر میں، اس وقت بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے. سجدے کی حالت میں دعا کے تعلق سے ایک فتویٰ غالباً فتح والے سنت کا ہے، امام کے لیے فرض نماز میں معروف تسبیحات، یعنی جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں جیسے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، تو ان سے زیادہ تسبیحات یا دعائیں پڑھنا جبکہ مقتدیوں میں سے کسی ایک پر بھی گرا یعنی بوجھ گزرتا ہو وہ قطعاً ممنوع ہے، اور مقتدی چند ہوں، تھوڑے ہوں اور سب کے سب راضی ہوں تو امام کے لیے دعائیں پڑھنا جائز ہے، لیکن پھر بھی فرض نماز میں سجدے کو بہت زیادہ لمبا کر دینا خلاف سنت ہے، اور مقتدی امام کی اتباع ہی کرے گا کہ اگر امام سجدوں کی حالت میں دعائیں پڑھے تو مقتدی بھی پڑھ لے، ورنہ مقتدی بھی نہ پڑھے، اور اکیلا نماز پڑھنے والا اگر فرض پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ طوالت یعنی لمبا کرنا خلاف سنت ہے، کیونکہ فرائض میں تطویل فائش یعنی بہت لمبا کر دینا یہ خلاف سنت ہے، اور اگر نوافل پڑھ رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج کل بعض گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ اسلامی بہنیں مغرب سے چند منٹ پہلے گھر کی لائٹ کھول لیتی ہیں اور مغرب کی اذان کے بعد بند کر دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتا دیکھ رہے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ اسراف یعنی فضول خرچی میں تو داخل نہیں ہوگا؟
اگر واقعی ضرورت نہیں ہے، بالکل بے سبب ہو رہا ہے نا، تو پھر یہ اسراف ہی ہوگا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو بڑے بوڑھوں کو کرتے دیکھا ہے، تو یہ بھیڑ چال مطلب ہو رہا ہوتا ہے. جب بلا ضرورت بتی جلائی تو یہ اسراف ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولنے سے اگر اجالا ہو رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے دروازہ بند کرنے کی، پھر بھی دروازہ کھڑکیاں بند کر لیں اور اب وہ بتی جلائے تو یہ بھی اسراف ہے. ہاں جیسے کہ زور سے آواز چل رہی ہے تو مٹی آ رہی ہے، تو بارش آ رہی ہے، تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، تو اس لیے کھڑکی بند کر دی، دروازے بند کر دیے تاکہ بتی جلا کر پھر ضرورت ہے اندھیرا دور کرنے کے لیے، اگر ضرورت ہے تو بتی پہلے جلا لے، یا اے سی چلائے ہوا ہے تو اس لیے کھڑکیاں دروازے بند کیے کہ تاکہ کولنگ باہر نہ نکل جائے، اور اب اندھیرا ہو گیا ضرورت پڑی بتی جلا لی. اے سی کا تذکرہ نہیں ہے فتح رضویہ میں، لیکن اب اس دور میں اے سی بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ کھڑکیاں بند کرو ورنہ مجھے اٹھا لو، میں آپ کو کام نہیں دے سکوں گا. تو بتی جلانے کا کوئی صحیح مقصد ہونا چاہیے. آج کل تو خیر ہر وقت بتیاں جلتی ہی رہتی ہیں، کیا مسجد، کیا دکان، کیا گھر، بلا ضرورت کئی کئی بلب جل رہے ہوتے ہیں، وقت سے پہلے جلا دیا جاتا ہے، وقت ختم ہونے کے بعد بھی جل رہے ہوتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی جل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اسٹریٹ لائٹوں کی لائن سر دن کے وقت بھی جل رہی ہوتی ہیں اسٹریٹ لائٹس. اب تو ایسی مطلب انداز ہو گیا کہ ایک سوئچ میں کئی بلب روشن ہوتے ہیں، ایک بلب کی ضرورت ہوتی ہے اور کئی بلب روشن ہو رہے ہوتے ہیں. آدمی مطلب جس کا جو احساس ہو نا احساس اس کو بڑی یعنی کہ باتوں کا تکلیف ہوتی ہے، اب کروں کیا میں، اور جگہ بھی کرائے کی، تو کرائے کی جگہ میں اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنا بھی یہ ایک مسائل ہوتے ہیں، اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اب روشنی کی ضرورت ہے، ایک بلب جلانا چھ بلب جلیں گے سوئچ آن کریں گے تو کوئی سوچکا نہیں پڑتا کہ آدمی کرے کیا. اچھا پھر یہ کہ ایگزوسٹ فین، بتی پنکھا ایک ایک سوئچ میں چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مطلب پریشانی ہوتی ہے کرے کیا. یا وہ چھت کے اندر بلب داخل کر دیتے ہیں تو روشنی کچھ چھت کو ملتی ہے کچھ باہر آتی ہے، تو عجیب عجیب انداز. پھر بولتے ہیں کہ بجلی کم پڑ جاتی ہے، بجلی کی تنگی ہو جاتی ہے، پھر پتھر اٹھاتے ہیں، ڈنڈا اٹھاتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مارا ماری کرتے ہیں کہ یہ والے اور یہ سب کھا جاتے ہیں بجلی، یہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے، تم تو کھا جاتے ہو، پہلا ڈنڈا اپنے اوپر مارو، کائے کو بغیر ضرورت کے بجلی استعمال کرتے ہو. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو اس طرح ڈنڈا مارنا کہ تکلیف پہنچے یہ جائز نہیں ہے. میں ویسے چوٹ کرنے کے لیے کہ آپ کسی پر جب ایک انگلی اٹھاتے ہو تین آپ کی طرف آ رہی ہے نا، بھائی کیا کرتا ہے، یہ تین انگلیاں بول کے بھائی تو کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah.
Here it is, Madani Muzakara.